بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، تیر کی 27، جولائی کی 18 اور ذی الحجہ کی 7 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام ہم نشر مقرر کے طور پر آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جو آج حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار کی ملاقات سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے زائد ہو گئی ہے، اور تہران میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی برآمداتی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار کی ملاقات سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ سنیچر کو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ اور ہندوستان کے کہنا مشق سیاستدان شرد پوار نے نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر ہونے والی اس ملاقات میں ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل اور بعض دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اس ملاقات کی خبر نئی دہلی میں وزیراعظم کے دفتر نے دی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس نے اس ملاقات کے بارے میں ٹویٹ میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل ہونے والی اس ملاقات میں ہندوستان کے سیاسی گلیاروں میں قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد خاص طور پر ریاست مہاراشٹر کے سیاسی حلقوں میں کافی ہلچل پائی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ ملاقات ایسے وقت میں انجام پائی ہے کہ مہاراشٹر کی مخلوط حکومت کے حلیفوں کے درمیان اختلاف کی خبریں گشت کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر کی بابت انتباہات کے دوران ایک دن میں 38,000 سے زائد متاثرین اور 500 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے سنیچر کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 38,079 نئے مریضوں اور 560 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 43,916 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,10,64,908 ہو گئی ہے، جن میں سے 4,13,091 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 4,24,025 افراد زیر علاج ہیں اور 3,02,27,792 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 1.36%، اموات کی شرح 1.33% اور شفایابی کی شرح 97.31% ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے زائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر جاری ہے اور متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,783 نئے مریضوں اور 39 نئے اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران پاکستان میں کورونا کے 1,000 مریض شفایاب ہوئے، جبکہ اس ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کر 5.65% ہو گئی ہے۔ اس دوران پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کورونا کے پھیلاؤ نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ کراچی میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 20% سے زائد بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 5,650 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 1,149 کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 986,660 ہے، جن میں سے 22,760 لقمہ اجل بن چکے ہیں، 45,579 زیر علاج ہیں اور 918,329 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ برطانیہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 51,870 افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں 51,000 سے زیادہ افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اس ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 53,34,187 ہو گئی ہے۔ روزانہ اتنی بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے سامنے آنے کے بعد یہ کورونا کا پھیلاؤ شروع ہونے کے بعد سے سب سے بڑی تعداد شمار ہوتی ہے، جبکہ اس سال جنوری کے بعد پہلی بار برطانیہ میں ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، اور اس سے قبل اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے اس ملک کی پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ 19 جولائی سے کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے عائد تمام پابندیاں منسوخ کر دی جائیں گی۔ امریکی وزارت صحت نے بھی اس ملک کی مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے عہدیداروں نے اس ملک کی 50 ریاستوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی 19 ریاستوں میں پہلے کے مقابلے میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کم سے کم دگنا بڑھ گئی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام نے مزید کہا ہے کہ اس وقت روزانہ تقریباً 26,000 امریکی کورونا کا شکار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 15,000 سے زائد نئے مریضوں اور 175 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے دفتر رابطہ عامہ کے مطابق جمعے سے سنیچر تک ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 15,139 نئے مریضوں اور 175 اموات کا اندراج ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 1,725 کورونا کے مریضوں کو ہسپتالوں میں داخل کیا گیا اور باقی کو گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ تہران میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی برآمداتی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ تہران میں منعقدہ ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی برآمداتی مصنوعات کی اس نمائش کا 1,600 مربع میٹر مساحت پر مشتمل 3 طبقات میں اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ایران کی 400 نالج بیسڈ کمپنیوں نے اپنی 200 مصنوعات کے ساتھ شرکت کی ہے۔ تہران میں منعقدہ اس نمائش میں ایرانی کمپنیوں نے سائنسی، صنعتی اور طبی شعبوں میں بھی اپنے شاہکار پیش کیے ہیں۔ افغانستان کی حکومت اور طالبان گروہ کے نمائندوں کے درمیان قطر میں مذاکرات کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ افغان ذرائع ابلاغ نے قطر میں ہفتے کے روز شروع ہونے والے ان مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ مذاکرات کا یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے بھی ان مذاکرات کے آغاز کی خبر دی ہے۔ ان مذاکرات میں طالبان گروہ کی نمائندگی ملا عبدالغنی برادر اور افغان حکومت کی نمائندگی افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کر رہے ہیں، جو جمعے کو قطر پہنچے ہیں۔ عبداللہ عبداللہ نے قطر روانہ ہونے سے قبل امید بھی ظاہر کی ہے کہ مذاکرات نتیجہ بخش ہوں گے۔ قطر میں فریقین کے درمیان یہ مذاکرات ایسی حالت میں شروع ہوئے ہیں کہ افغانستان کے بیشتر علاقوں میں جنگ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی عوامی رضاکار فورس آل حشد و شعبی کے جوانوں نے صوبہ بابل کے جرف النصر علاقے میں داعش کے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ حشد و شعبی نے سنیچر کی صبح ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ الحشد و شعبی کے 47ویں بریگیڈ نے جرف النصر کے علاقے پر داعش دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ عراق میں داعش کی شکست کے باوجود بعض علاقوں میں اس کی باقیات موجود ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتی رہتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ یمن کے خلاف جارحیت میں فوجی محاذ پر مسلسل شکست کے بعد امریکی سعودی اتحاد نے تکفیری دہشت گردوں کو میدان میں اتار دیا ہے، یعنی اب یمن کے مظلوم عوام کو جار سعودی اتحاد کی فضائی جارحیت کے ساتھ ہی ساتھ تکفیری دہشت گردوں کی وحشیانہ کاروائیوں کا بھی سامنا ہے۔ جمعے کو بھی سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے مختلف شہروں کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی اور سرحدی شہروں پر شدید گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی کے ساتھ صوبہ البیضہ میں القاعدہ اور داعش نیز دیگر تکفیری دہشت گردوں نے بھی بدمنی اور دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عوام کو امریکہ اور سعودی حکومت کے حمایت یافتہ انتہا پسند تکفیری دہشت گردوں سے بچانے کے لیے یمنی افواج کو البیضہ کا رخ کرنا پڑا ہے۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یمنی افواج کو البیضہ میں دہشت گردوں کے مقابلے میں بڑی کامیابیاں ملی ہیں اور سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یعنی جنگ یمن کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ یمنی افواج ایک طرف سعودی حکومت اور اس کی اتحادی حکومتوں کی فوج کا مقابلہ کر رہی ہیں، تو دوسری طرف امریکہ اور سعودی حکومت کے حمایت یافتہ تکفیری دہشت گردوں کا بھی قمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اور اسی کے ساتھ سعودی اتحاد ہے جو یمن کے مظلوم عوام کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ بھی جاری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یمن کے خلاف جنگ میں تکفیری دہشت گرد گروہوں کو اتارنے کے اہداف و مقاصد کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران سے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان اور اسلام آباد سے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب حصہ لیں گے۔ رابطہ ہمارا برقرار ہوا ہے ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے۔ خان صاحب السلام علیکم۔
جی میں آن لائن
جی جی اس وقت جنگ یمن کی صورتحال کیا ہے؟
دیکھیں، جو وار آن یمن یا جسے آپ اگریشن اگینسٹ یمن کہتے ہیں ان کے عوام کے خلاف،
جی
یہ سلسلہ جو 5-6 سال سے شروع تھا وہ تقریباً یوں سمجھے کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا تھا، اور اس میں جو ٹیررسٹ گروپس تھے ان کو شکست ہوئی اور یمنی عوام کو جو ہے وہ فتح ہوئی۔ یمنی عوام اور جو انصار اللہ فائٹر جو کہ ریزسٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت بڑے حصے پر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو مضبوط کر دیا۔ لیکن کچھ پاکٹس ہیں جو کہ بیرونی طاقتوں کے جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ یو ایس کی مداخلت کی وجہ سے اور ویسٹرن پاورز کی مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ بیضا جو ہے پراونس میں اور دوسروں میں انہوں نے ابھی جو ہے دوبارہ سے سر اٹھانا شروع کیا ہے. تو یہ اور دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جو فوجوں کا انخلا ہوا ہے اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یمن ساؤتھ یمن میں جہاں پہ ایکس پریزیڈنٹ فارمر پریزیڈنٹ ہادی ہے وہاں پہ ایک بیس میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے, وہاں پہ لے جایا گیا ہے. تو اب یہ جو سلسلہ ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد وڈرال کے بعد جو یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ٹروپس ہیں اور سولجرز ہیں وہ یمن کی ایک بیس میں گئے ہیں, تو پہلے 20 سال وہ افغانستان میں کیا کرتے رہے اور اب وہ یمن میں کیا کر لیں گے, تو یہ ایک واضح طور پر ثبوت ہے کہ یو ایس وہاں میں جو ہے وہ جو وہاں پہ جو بچوں کا یا جو سویلینز کے خلاف اتنا بہت بڑا بلڈ شیڈ ہوا ہے اس میں جو ہے ویسٹرن پاورز کے بھی جو آرمز ریس لگا کے اور اس جنگ میں جو ہے بہت بڑے بڑے جو ویپن کے کانٹریکٹ ہے جو انہوں نے پرشین گلف کی کچھ اسٹیٹس کو بیچے ہیں, تو اور اس کو وہ یمن میں جو ہے وہ 5 سال سے جو ہے وہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یمن پہ کوئلیشن اٹیک کر رہا تھا یو ایس کی شے پر, جو یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ جو ہے وہ کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی اور ان کی پسند کی حکومت یا ایک پپٹ رجیم وہاں پہ آ جائے گی, تو یہاں پہ تو یہ ہے کہ یمنی عوام اور ان کی جو جو ریزسٹنس گروپس جو کہ عوام یافتہ حمایت میں ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تاریخ ہے برحال عوام یمن کی عوام کی, جس طرح افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ فارن پاور جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکتی, اسی طرح یمن کے اندر یمن نے ہمیشہ جو ہے خواہ وہ سعودی انٹروینشن ہو خواہ کوئی طاقت ہو خواہ ابھی اس میں جو ہے وہ بڑی انٹروینشن ہے جس میں یو ایس بھی ہے اور دوسری ویسٹرن پاور بھی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ آرمز سیل کی ایک کمپٹیشن بھی چلایا ہے یمن وار کی وجہ سے, تو اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا سکتا تھا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ یمن کو چھوڑ کے چلی جائیں گی جو کہ جنہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے, لیکن اگر وہ اس سے یمن کی جنگ میں ابھی بھی اس دل دل کو اس میں وہ پھنس گئی ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں صرف پیسج دیا جائے اور وہ جو ہے وہ یمن کے خلاف بھٹے تھے کہ اتنے پہ مجبور ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے جو ہمیں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ہے وہ یمن وار کے بارے میں.
ہمارا رابطہ اس وقت ٹیلی فون لائن کے ہی ذریعے برقرار ہوا ہے صفدر رضا صاحب سے, پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار. جی صفدر صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام.
جناب دیکھیے یمن کے سلسلے میں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو مہینے سے بہت ہی زور و شور کے ساتھ جنگ یمن بند کرنے کی بات ہو رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا کہ صلح ہو جائے گی اور امن قائم ہو جائے گا, اقوام متحدہ کے جو ایلچی تھے وہ بھی کافی سرگرم نظر آ رہے تھے, امریکہ بہادر بھی آگے تھے اور جنگ یمن بند کرانے کا سہرا اپنے سر لینا چاہتے تھے, لیکن اب کوئی جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا ہے نہ قیام امن کی بات ہو رہی ہے, اقوام متحدہ بھی خاموش ہے اور امریکہ بھی خاموش ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کی جو ساری کوششیں تھیں وہ ناکام ہو چکی ہیں, ان کوششوں کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور اگر عدل کو آپ مد نظر رکھیے تو جو حوثی اور دوسرے انصار اللہ اور یمن کے متعدد عوام ہیں انہوں نے سعودی عرب کی طرف سے اور اقوام متحدہ اور پھر جب سعودی عرب بولتا ہے تو پھر سارے طوطے ساتھ ہی چلانا شروع کرتے ہیں کہ جنگ بند کی جائے. ارے بھائی جب آپ جب وہاں ہیومینیٹیرین بحران پیدا ہوا جہاں تقریباً تاریخ کا اس خطے کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیضے کا وبا پھوٹی جب وہاں پر کرونا کی وبا آئی تو اس وقت تو سعودی عرب اور اس کے ساتھ ملے ہوئے ممالک بالخصوص اسرائیلی پائلٹ سے وہاں پر بمباری ختم نہ کی, حدیدہ اور اس کی بندرگاہ پر آپ نے شدید گولہ باری کر کے لوگوں کو قتل کیا. आपने वहां पर कई साल पर मबनी एक बहुत वसी पैमाने पर ब्लॉकेट किया हुआ है, वहां ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं आ सकती। तो उस वक्त तो जंग बंदी की बात नहीं होती थी, लेकिन जब यमन के बहादुर अवाम ने सऊदी अरब को निशाने पर रखा और सऊदी अरब के जिजान और यमन के साथ मिलने वाले एयरपोर्ट बंद होते रहे और वहां पर जो है उन्होंने आरामको की ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया और जहां उन्होंने बेशुमार कोलिशन के और बिलखसूस सऊदी फौजियों को जंगी कैदी बनाना शुरू कर दिया और छावनियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और जब वो उनकी फतह करीब नजर आने लगी तो फिर सब जो है वो ड्रम बीट शुरू हो गई जंग बंदी की। अरे भाई वो 15 से ये सब कुछ जारी था, तब तक वो जंग बंदी कहाँ थी कि अचानक जब यमनी फोर्सेस को फतह नसीब होना शुरू हो गई फिर आपने जंग बंदी की बात करना शुरू कर ली।
लेकिन एक बात और जो गौर तलब है वो ये है कि इनकी जंग बंदी की अपीलों को यमन ने कबूल किया और यमन ने कहा कि वो जंग बंद करने के लिए तैयार है, मगर इस शर्त पर कि सऊदी जारहियत बंद हो, यमन का मुहासरा खत्म किया जाए। क्या अमेरिका की तरफ से या अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सऊदी अरब से कहा गया कि यमन का मुहासरा खत्म किया जाए और जारहियत बंद की जाए?
ये बात तो कहते थे कि यमन की तरफ से सऊदी अरब पर होने वाले हमले बंद हों, लेकिन इस बात की जमानत देने को तैयार कोई नहीं था कि ब्लॉकेट को कौन बंद करेगा और आए दिन दूर रस और ऊपर से जो बहुत ज्यादा हाइट पर प्रवास करते हुए तैयारों के जरिए यमन को तहस नहस किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाता है और निहत्ते सिविलियंस पर बमबारी की जाती है, उसके बारे में सब जो है लब बस्ता थे। लेकिन जब से यमन ने ये कहा कि अगर जंग बंदी होगी तो सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि जंग बंदी का आलमी तस्वीर भी यही है कि जंग बंदी का मतलब सारे फरीकों की तरफ से जंग बंदी है, लेकिन जब ये कहा गया था तो सबको सांप सूंघ गया और ना जाने का रास्ता था और ना फरार का कोई राह।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, ये गौरतलब बात है कि अमरीका ये दावा करता है कि वो दाइश और अलकायदा के खिलाफ जंग कर रहा है, लेकिन इराक से लेके शाम और यमन तक हर जगह अमरीका उन्हीं कुव्वतों से बरसरे पैकार नजर आता है जो दाइश और अलकायदा से जंग कर रही हैं, और दाइश और अलकायदा ने भी कभी भी अमरीकी मराकज पर हमले नहीं किए बल्कि उन मुल्कों पर हमले किए हैं जो अमरीका और इसराइल के मुखालिफ हैं। क्या इसके बाद भी अमरीका दाइश और अलकायदा के रिश्ते को बताने की जरूरत है कि इनका आपस में रिश्ता क्या है? प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ سر چشمہ فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب المرجب سن 57 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور 7 ذلحجہ 114 ہجری قمری کو مدینہ منورہ ہی میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے قبل ہی اپنے خاص صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو آپ کی ولادت باسعادت کی نوید دیتے ہوئے آپ کو باقر کے لقب سے ملقب کیا تھا اور سلام کہلایا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 19 برس 10 مہینے تک مسلمانوں کی امامت و رہبری کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کا نام اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد تھا اور باقر لقب، اسی وجہ سے آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ 12 اماموں میں سے آپ ہی کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے دور کی عظیم الشان علمی شخصیت اور ہر لحاظ سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین و وارث تھے۔ جب بھی ہاشمیوں کے علم و تقویٰ اور شجاعت و سخاوت کا ذکر ہوتا تو لوگ آپ کا نام لیتے تھے۔ آپ اگرچہ اپنے علمی فیوز و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر کے ذریعے شہید کرا دیا۔ علامہ شبلنجی اور علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ ماتا مسمومن کا ابھی ہے۔ آپ اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرح زہر سے شہید کر دیے گئے۔ آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 25 محرم الحرام سن 95 ہجری قمری کو منصب امامت پر فائز ہوئے۔ Thank you. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت 4 برس کے تھے اور کربلا میں اس وقت موجود تھے۔ عاشورہ کے بعد اسیر ہوئے اور اسی حالت میں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گئے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام اور نانا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے، اسی وجہ سے آپ کو ابن الخیرتین اور علوی بین علویین کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل میں سے تھے۔ کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا نہایت ہی دشوار امر ہے، کیونکہ معصوم اور امام زمانہ کو علم لدنی ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور متولد ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیات الہی کی تفسیر اور قرآن کریم کے معنوی حقائق کی تشریح و وضاحت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کی، اسی بنا پر آیات قرآن کی تشریح کے سلسلے میں آپ سے بہت زیادہ روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ آپ فقہ و حدیث اور تفسیر کو بیان کرنے میں 2 اہم اصولوں یعنی قرآن اور سنت پر زور دیتے تھے اور اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ جب بھی میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو جان لو کہ اس حدیث کا سرچشمہ کتاب خدا ہے۔ آپ کی امامت کے ابتدائی برسوں میں معاشرے کے اندر عقلی و کلامی بحثوں کی کوئی جگہ نہ تھی۔ دین کے حقائق کے بارے میں غور و فکر اور تدبر بدعت سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دروس میں عقلی بحثیں شروع کی اور لوگوں کو مختلف علوم میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دی۔ آپ حقائق کے ادراک میں عقل کے کردار کو انتہائی اہم سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا، خداوند عالم لوگوں کا ان کی عقل کے حساب سے مواخذہ کرے گا۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 18 سالہ دور امامت میں ایک عظیم اور وسیع علمی تحریک کی بنیاد رکھی اور اپنے فرزند ارجمن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں ایک عظیم اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے اسباب فراہم کیے۔ آپ کا علمی دائرہ انتہائی وسیع تھا اور صرف کلامی اور فقہی علوم تک محدود نہیں تھا۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ جابر جوفی کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، میں دنیا سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ جس کے دل میں خالص دین ہوتا ہے وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری، اتارا ہوا کپڑا اور استعمال کی ہوئی عورت ہے۔ مومن دنیا کی بقا سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ مومن کو تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے جو ہر وقت اسے متنبہ اور بیدار رکھتا ہے۔ سنو اے جابر، دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آج آئے اور کل چلے گئے، اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے اور جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو اسی لباس میں دفن کیا جائے جس میں آپ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ امام سجاد اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔ آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ آپ کے اموال میں سے 10 سال تک منا میں آپ کے لیے مجلس عزا برپا کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے طفولت کی زندگی اپنے والدین اور دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزاری تھی۔ آپ واقعہ عاشورہ کے دوران کربلا میں موجود تھے۔ آپ ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں، میں 4 سالہ تھا جب میرے جد امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور مجھے آپ کی شہادت بھی اور وہ سارے مصائب بھی یاد ہیں جو ہم پر گزرے تھے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، اب لیجئے سماعت فرمائیے ایک داستان۔
سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا اور اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں ہدایت ہوئی، خداوند عالم نے تمہاری عمر اتنی مقرر کی ہے اور اس عمر کا آدھا حصہ مالی اعتبار سے کشادگی اور وسعت کی صورت میں رکھا ہے، جبکہ نصف حصہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ وسعت اور مالی فراوانی کی صورت میں گزارو اور بقیہ نصف حصہ تنگ دستی کی صورت میں بسر کرو، یا اس کے برعکس پہلے تنگ دستی اور بعد میں مالی فراوانی والی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرو۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے جواب دیا، میری نیک بیوی میرے ساتھ معاشی معاملات میں شریک رہتی ہے، لہذا میں اس سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ اپنی زندگی کے ابتدائی نصف حصے کو مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں اختیار کیجئے، اس طرح عین ممکن ہے کہ خداوند عالم ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ دوسری رات جب اس شخص سے خواب میں پوچھا گیا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا، میں اپنی عمر کے ابتدائی نصف حصے کو وسعت اور فراوانی کی صورت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہر طرف سے اس پر نعمت کے دروازے کھل گئے اور دنیاوی مال و دولت میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اے شخص، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے فلاں بھائی کو یہ چیز بخش دو، اور اس شخص نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی سستی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا نصف حصہ گزر گیا اور اس کے بعد وہی شخص اس کے خواب میں آیا اور یہ بشارت دی، اے شخص، چونکہ تو نے راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور واقعاً شکر خدا کیا ہے، لہذا تمہارے اس شکر کی وجہ سے اب تمہاری زندگی کا بقیہ آدھا حصہ بھی پہلے کی طرح مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت ہی میں ہوگا اور اس گھر میں خیر و برکت رہے گی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ اپنے میزبان گلشن نقوی کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور پہلے سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے اجروں کے، اس کے بعد آج کے دن کی دعا پیش کی جائے گی۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 تیر 7 ذی الحجہ اور 18 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ذوالحجہ سن 114 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی 57 سال کی عمر میں شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 57 ہجری شمسی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت مسلمہ کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی امامت کے زمانے میں ایک طرف امویوں کی حکومت زوال کا شکار تھی اور دوسری طرف بنی عباس حکومت پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اسی زمانے میں عالم اسلام میں دوسرے مکاتب فکر کے افکار و نظریات نے رواج پایا اور عبرانی، سریانی اور یونانی زبانوں کی علمی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، جس کے باعث اعتقادی مسائل میں وسعت آئی اور افکار و نظریات کے تبادلے کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ایک عظیم علمی مرکز قائم کرنے کا موقع ملا، جس میں سینکڑوں شیعہ و سنی علماء، فقہا اور دانشوروں نے تربیت پائی۔ جولائی 1871 عیسوی کو برطانیہ اور ڈنمارک کی 25 سالہ جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کا اصل ہیرو برطانیہ کا جوان بادشاہ الفرڈ اعظم تھا۔ اگرچہ آج کے دن ڈنمارک نے برطانیہ پر حملہ کر کے اس کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ 25 سالہ جنگیں بالآخر 9 جنوری 1896 عیسوی کو برطانیہ کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں۔ جولائی 1783 عیسوی کو برطانوی ماہر فلکیات ولیم ہرشل کہکشاں کی حقیقت و ماہیت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی مخصوص دوربین سے ستاروں پر تحقیق سے ثابت کیا کہ کہکشاں جیسے ملکی وے کہا جاتا ہے، ایسے بے شمار ستاروں سے مل کر بنی ہے، جس کا ایک چھوٹا سا جزو ہمارا نظام شمسی ہے، اور اس کے سارے سیارے اور ستارے ایک دوسرے کے ساتھ فضا میں گردش کرتے ہیں۔ ہرشل نے سیارہ یوریسن بھی دریافت کیا۔ ان کا انتقال 1822 عیسوی میں ہوا۔ جولائی 1979 عیسوی کو فلسطینی مجاہد زہیر محسن کو مصر اور اسرائیل کے مشترکہ ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ سن 1936 عیسوی میں دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ زہیر محسن نے 17 سال کی عمر میں شام کی باس پارٹی کی رکنیت اختیار کی اور صہیونی غاصبوں کے خلاف استقامت کا آغاز کیا۔ جب تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کا دفتر اردن میں تھا تو صہیونیت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اردن کی سرزمین پر صہیونی حکومت کے خلاف استقامتی کارروائی کے منصوبے بنانے کی وجہ سے اردن کی حکومت نے بالآخر سن 1957 عیسوی میں ان کو اردن سے نکال دیا۔ اس کے بعد زہیر محسن 10 سال تک شام میں رہے اور سن 1967 عیسوی میں انہوں نے عربوں اور اسرائیل کی 6 روزہ جنگ کے بعد السائقہ چھاپہ مار تحریک تشکیل دی۔ وہ ذلت آمیز کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ 18 जुलाई आलमी योम नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका के पहले सदर थे जो जमहूरी इंतखाबात में मुंतखब हुए। वो सदर बनने से पहले जनूबी अफ्रीका में अपार्थाइड या नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अहम शख्स और अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई सन 1918 ईस्वी को उस वक्त के जनूबी अफ्रीका के कैप सूबे के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। वो जनूबी अफ्रीका के नस्ल परस्ताना निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद की वजह से 1962 से 1990 तक जेल में रहे। नेल्सन मंडेला ने सन 1990 में रिहा होने के बाद अमन पसंदाना पॉलिसी इख्तियार की और सन 1994 में 5 साल के लिए अपने मुल्क के सदर बने। नवंबर सन 2009 में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 18 जुलाई नेल्सन मंडेला के योम पैदाइश को उनकी खिदमात के एतराफ में आलमी योम नेल्सन मंडेला करार दिया, जिसका मकसद मसावात, अमन आश्ती की तरवीज, मसाइल के हल और मुख्तलिफ अकवाम के दरमियान ताल्लुकात और इंसानी हकूक़ के फ़रोग की नेल्सन मंडेला की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करना बताया गया है। 5 दिसंबर सन 2013 ईस्वी को नेल्सन मंडेला का इंतकाल हुआ। सत्ताईस तीर 1367 हिजरी शमसी को इस्लामी जमहूरी ईरान ने 8 साल ईरान इराक जंग से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद 598 को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर करने का ऐलान किया। इस करारदाद में अक्वामे मुत्तहिदा ने ईरान और इराक को जंगबंदी और सुलह कबूल करने की दावत दी थी। इस्लामी जमहूरी ईरान ने इस करारदाद के मुस्बत पहलुओं को मद्देनजर रखकर उसे मंजूर किया था। इसमें जारे के तायुन और जंग का तावान अदा करने से मुतालिक शिकें भी अहम थीं, लेकिन सद्दाम की जालिम और जाबिर हुकूमत ने करारदाद पर दस्तखत के बावजूद बाकायदा जंगबंदी तक ईरान के खिलाफ फौजी हमले जारी रखे। समीन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है। समीन, अभी आप प्रोग्राम यादों के झरोके समाप्त फरमा रहे थे और अब समाप्त फरमाएं आज के दिन की दुआ।
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها و شمول سلامت و دوام ها و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم ہوں.